السلام عليكم ورحمة الله. صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سے پہلے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا، تو فاتحہ کو میں شروع کر دیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. سورة بني إسرائيل آيات 111. تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھ کر اور نہ اسے بہت دھیما کر، اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کر. صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ربوبیت کے متعلق میں نے بہت کچھ بیان کیا تھا، لیکن ربوبیت کے بیان کے دوران رحمانیت کا بھی بیان ہوتا رہا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان دونوں نورانی بھاگوں کو کلیت میں الگ الگ کر سکوں. ایک کے بیان کے ساتھ دوسرے بھی شروع ہو جاتا ہے، دونوں ہی ایک ہی نور سے جڑے ہوئے دھاگے ہیں. آج پھر میں اب خالص اور رحمانیت کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس میں قدرت کی بات ہے کہ ربوبیت بھی خود بخود آتی چلی جائے گی. سب سے پہلے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے قبل ہی اپنے اوپر خود اپنے ہاتھ سے یہ فرض کر دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سب تک لے گئی ہے. بس ہر گناہگار کے لیے اس میں جو قصداً گناہ نہیں کرتا بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو قصداً گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گناہ جو خدا کے غضب کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر اس کی حد سے زیادہ رحمانیت ان گناہوں پر بھی غالب آ جاتی ہے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے جو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو اس نے تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے. یعنی انسان کے اندر جتنی بھی رحمت کا ذریعہ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی تقسیم کے نتیجے میں ہے. اسی کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے باہم ہمدردی سے کام لیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے درندے اپنے بچوں سے مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نمانی رحمتوں کو مؤخر کر رکھا ہے, ان کے لیے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. بس اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے بنی نو انسان نے استفادہ کیا ہے, باقی سب اس کے ان بندوں کے لیے ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت نصیب ہونے والی ہے. ابو داؤد کتاب الصلات, حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے. نماز کے دوران ایک عربی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. پھر آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلام پھیرا تو اس عربی سے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے. بس نماز میں تو باقی صحابہ ناراض نہ ہوں گے اس سے, لیکن آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضی کا انداز بھی بہت ہی پیارا تھا, اس کو پیار و محبت سے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیع رکھو, اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو. سنن نسائی کتاب الجنائز میں حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے چچا یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ حضور نے ایک تازہ بنی ہوئی قبر دیکھی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ فلاں عورت کی قبر ہے جو بنی فلاں کی خادمہ تھی. حضور اس وفات یافتہ عورت کو پہچان گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آج دوپہر کو فوت ہو گئی تھی جبکہ آپ قلیلہ فرما رہے تھے, اس لیے ہم نے آپ کو جگانا پسند نہ کیا. تب حضور نمائے جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں نے بھی حضور کی پیچھے سرے بنا لی. حضور نے جنازہ پڑھتے ہوئے چار تکبیریں کہیں, پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو اور میں تمہیں موجود ہوں ضرور مجھے اس بات کی اطلاع دو, کیونکہ دعا اس کے لیے رحمت ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رحمت کا سواں حصہ سب انسانوں میں تقسیم ہوا, اس میں سے سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ پایا. ایک حدیث ہے مسلم کتاب الفضائل, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اہل و عیال پر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا. ایک اور حدیث ہے بخاری کتاب الادب سے, یہ دی گئی ہے باب الرحمت رحمت الولد و تقبیلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے, ان میں ایک عورت بھی تھی, اس کے سینے سے دودھ نکل رہا تھا جیسے بچہ دودھ نہ پیے تو دودھ پسپانے میں ڈال جاتا ہے. وہ بچہ اس کا مر چکا تھا چونکہ, اس لیے وہ دودھ پھوٹ رہا تھا خود بخود, اور وہ دوسرے کسی کے بچے کو دیکھتی تھی اس کو دودھ پلانے ڈال جاتی تھی. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک جائے گی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا جب تک اس کے لیے ممکن ہوا یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر کر سکتی ہے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کتاب البر والصلہ میں درج ہے, ورد کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے, جو بد نصیب اور سخت دل ہے شکل خراب ہے اس سے رحمت چھین لی جاتی ہے اور پھر وہ کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتا, نہ اس پر رحمت کی جنجان کیا جائے گا. ایک حدیث مسلم کتاب البر والصلہ والآداب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مشرکوں کے خلاف بد دعا کریں. آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں رحمت کے طور پر مبعوث کیا گیا ہوں. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مشرک جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعا ہرگز حرام نہیں ہے, بلکہ ایک کثرت سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, جس میں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ اس کو سچے ایمان اور توحید کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جب مشرکانہ حالت میں مر جائے تو اس وقت بھی اگر یہ پتہ چلے کہ وہ مشرک خدا کا دشمن اور رسول کا دشمن تھا تو پھر کسی قیمت پر اس کے لیے دعا جائز نہیں. اور وہ مشرک جو لاعلمی میں مر جاتے ہیں ان کے متعلق قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی قسم کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں, مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ گمان غالب ہے کہ ایسے مشرکین جو لاعلمی میں مرتے ہیں ان کے لیے دعا جائز ہوگی. بس کثرت سے دنیا میں آج بھی مشرک موجود ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیوں مشرک ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے ایک تقلید کر رہے ہیں, ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص اور برکت سے خالی ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ اس کا دلچسپ تجربہ یہاں ہندوستان میں بھی ہوا. یہاں بعض عیسائیوں نے لوگوں کو مسلمان عیسائی بنانے کی خاطر مفت اپنے خوبصورت علاقے میں ایک ایک ہفتے کی دعوت دے رکھی تھی. تو مجھے بھی شوق تھا خوبصورت علاقوں کے سیر کا, کارن وال کے اس علاقے میں بھی گیا اور وہ بیچاری کی دعوت الٹی پڑ گئی اس کے اوپر, کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ میرے محض اللہ مزال کی مشرقی بناتی اس کے داماد نے میرے سامنے اقرار کر لیا کہ میں خدا کی توحید کا قائل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کرتا ہوں. واقعہ یہ ہوا, یہاں سے شروع ہوا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو کچھ دیر کے لیے اس نے سر نیچے جھکایا اور گریس پڑھنا کہتے ہیں, گریس پڑھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. مجھے کہنے لگی کہ آپ بشک کھائیں, یہ گریس تو عیسائیوں کے لیے ہے. میں نے کہا صرف کھانے کے لیے گریس ہے؟ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عمل جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے گا وہ برکت ہوگا. تو ہمارا رسول تو اس معاملے میں بہت شاندار ہے اور ہر حصے پر اس کی رحمت بسی ہے. بس اس طرح سے جو اس کا دماغ تھا اس کو اتنا اثر ہوا اس پر کہ اسی نے ایک موقع پر باہر لے جا کے مجھے کہا کہ میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں. اللہ اس کو جنت نصیب کرے اگر وہ مر چکا ہے. ایک روایت دار کتنی باب السید و ذباحے ہے, حضرت ابو صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں, تم انہیں ضائع نہ کرنا. اس نے کچھ حدیں مقرر کیے ہیں, تم ان سے آگے نہ بڑھنا اور نہ ان کو پامال کرنا. اس نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں, تم ان کا ارتکاب نہ کرنا. کچھ باتوں کا ذکر اس نے چھوڑ دیا ہے صرف تم پر رحم کرتے ہوئے, نہ وہ بھولا ہے نہ اس نے غلطی کھائی ہے, پر اس کے متعلق قرید و جستجو نہ کرو. تو الحلال و بین و حرام و بین, حلال اور حرام دونوں خدا تعالیٰ نے خوب بین کر کے کھول دیے, ایک دوسرے سے جدا کر دیے ہیں, ان کے درمیان میں مشتبہات ہیں اور اس میں انسان اپنے نفس سے فتویٰ لیتا ہے. جو نیک لوگ ہیں وہ تو حلال ہی کی طرف جھکتے ہیں اور بعض کمزور اپنے نفس کے لحاظ سے بد کی طرف بھی جھک جاتے ہیں, مگر ان کی تفصیل خدا نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ بعض لوگ کمزوری کی وجہ سے اگر جھکتے ہیں تو پھر ان کو معاف بھی فرما دیں. بخاری کتاب تفسیر تفسیر القرآن میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, جب وہ ان کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی. اب یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ظاہری طور پر رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی, یہ صفاتی بیان ہے اور اس کو ظاہر پر ہرگز محمول نہ کریں ورنہ ان احادیث کی کچھ سمجھ نہیں آ سکے گی. تو یہ ایک نظارہ ہے صفاتی جس سے رحمیت رحمانیت اور سوا ذہنی وغیرہ کے معاملات سمجھ آ جاتے ہیں. رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے, کہنے لگی یہ جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ چاہنے کی والوں کی ہے. فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ کو ملائے میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب؟ فرمایا میرے ساتھ یہ تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے. مراد یہ ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ جو بھی قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ میری رحمانیت سے کاٹا جاتا ہے اور لازماً اس پر پھر رحم نہیں کیا جائے گا. اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق, پھر ان کے رشتہ داروں کے حقوق یعنی ماں کی طرف سے جو بھی رشتے بنتے ہیں ان سب کے حقوق ادا کرتا چلا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رحم کا تعلق جوڑ لیتا ہے اور ایسا شخص بہت ہی خوش نصیب ہے. میرے بدقسمتی سے آج جماعت میں بہت سے بد نصیب بھی ہیں اور بلا لاوا روزانہ جو مجھے شکایتیں ملتی ہیں ان میں ایسی بہنوں کی شکایتیں ہیں جو خود اپنے بھائیوں سے شاکی ہیں کہ انہوں نے ہمارا حق چھین لیا ہے اور ہمارے اموال پر نظر ہے اور اپنی برادریوں کا قصہ لے بیٹھے ہیں, اپنی جھوٹی غیرت اور انا کا قصہ لے بیٹھے ہیں. وہ ذمہ دار ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہن کو زمین دے دی تو یہ زمین غیروں میں چلی جائے گی, اس لیے صرف ہمارا حق ہے. اب یہ انتہائی احمقانہ ذمہ داروں کی سوچ ہے جو عملاً اس وقت پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں بہت رائج ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور لوگ سوچتے نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. وہ دنیا کی جائیداد کی خاطر آخرت کی جائیداد سے کلیتاً محروم ہو جاتے ہیں, جبکہ دنیا میں جو زحمت ہے وہ ایک حصہ ہے صرف اور ساری زحمت تو آخرت میں ملنی ہے اور وہ دنیا کی ایک حصہ رحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. اب میں امام راغب کی تفسیر سے جو حضرت امام راغب نے بڑی دانائی اور بڑی گہری حکمت کے ساتھ قرآن کریم کے مشکل الفاظ کی تفسیر لکھی ہے اس میں رحمان اور رحیم کے تابع آپ بیان کرتے ہیں کہ رحمت ایسی نرمی کو کہتے ہیں جو رحم کیے جانے والے پر احسان کا مقتضی ہے. کبھی یہ لفظ صرف رحمت کے لیے اور کبھی مجرد احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام رحمت کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس میں سب نمونہ انسان شامل ہیں, لیکن جب خالص فن احسان کے معنوں میں استعمال ہو تو محض اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بطور احسان کے رحمان ہے. ابھی کوئی مانگنے والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی پیدا کیا, اس کی ساری ضرورتوں کو پیدا کر دیا. کہتے ہیں جیسے فرمایا رحم اللہ فلانا, یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد صرف احسان ہی ہوتا ہے, نرم دلی نہیں. انہیں معنوں پر اطلاق پانے والی ایک روایت یوں ہے, ان الرحمت من اللہ انعام و افضال من العادمین رقت و تعطف, کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور افضال ہیں اور انسان کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے. پھر حضرت امام راوی لکھتے ہیں کہ انہی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ذکر پر مشتمل یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اسے مخاطب کر کے فرمایا میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے, میں نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے, جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے گا میں اس کی بیف کھنی کر دوں گا. بیف کھنی کا لفظ بہت ہی ایک انتہائی سنگین تنبیہ ہے. بیف کھنی کا مطلب ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا یا اکھیڑ پھینکوں گا. تو اگر کوئی شخص ان چھوٹی چھوٹی دنیائی لالچوں میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جڑ سے اکھڑا جائے تو پھر یہ بہت ہی بڑی سزا ہے. جڑ سے اکھیڑنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے کہ ایک ایسا پودا جو جڑ سے اکھیڑا جائے, ہوائیں اس کو اڑ کے لیے پھیرتی ہیں, وہ نہ زمین کا خون چوس سکتا, پانی چوس سکتا ہے, نہ غذا حاصل کر سکتا ہے, لیکن جس دنیا کی خاطر وہ خدا سے الگ ہوا وہ دنیا بھی اس کی نہیں رہتی, اور پھر وہ کبھی کبھی نہیں رہتا, ہوائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کو بوہا کرتی ہیں. بس یہ بہت ہی بڑی تنبیہ ہے, اس کو جماعت احمدیہ خاص طور پر جو سچے دل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ اس نصیحت کو خوب اچھی طرح باندھ لیں, اور کبھی جماعت میں کوئی صلہ رحمی کو کاٹنے والا نہ پیدا ہو. پھر سناتے ہیں امام راوی حلاوت کہ لفظ الرحمان کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کیونکہ معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی ذات کے سوا یہ معنی کسی اور پر صادق ہی نہیں آتے, کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس کے اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے, اور رحیم غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کی رحمت بہت زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے انہیں بھی رحیم قرار دیا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ تم پر تمہارے لیے وہ رسول آ گیا جو بظاہر تم میں سے ہے, من انفسکم یعنی بظاہر تم انسانوں میں سے ہے, مگر اس کا مرتبہ یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کا بہت اس کا دکھ پہنچتا ہے, حریص علیکم وہ ہر بھلائی اور خیر کے لیے تمہارے لیے حریص ہے. اب حریص کا لفظ عام طور پر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یہاں خوبی کے معنوں میں ہے کہ ہر اچھی چیز کے لیے تمہارے لیے حرص رکھتا ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, مومنوں پر بہت ہی مہربان اور بہت رحیم ہے. اب دیکھیں یہاں میرے دل مومنین رحمان الرحیم نہیں فرمایا, بس رحمان کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے, لیکن رحیم مختلف معنوں میں انسان پر بھی بولا جاتا ہے, اور آن صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم رؤوف الرحیم تھے. امام راوی لکھتے ہیں مفردات میں, اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احسان عمومی طور پر مومن و کافر دونوں پر نازل ہوتا ہے, اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگا. انہی معنوں میں تنبیہ فرمایا وہ رحمتی وسیعت کل شائن فساط وہا لینہ یا تقون, کہ میری رحمت بہت وسیع ہے, ہر چیز پر وسیع ہے, لیکن خاص طور پر میں اپنی رحمت کو اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کے بعد ساتھ رکھتا ہوں آپ کے سامنے فرماتے ہیں بس لازم ہوا کہ انسان کامل انسان کامل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات کا مظہر ہو. یعنی یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہو استعمال کیا ہے ہو نہیں, اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص انداز تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ تعریف مقصود ہو تو پھر آپ کو بھی جس سے اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کے پکارا جاتا ہے اس لیے آپ کے لیے بھی واحد کا صیغہ استعمال کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں اسی لیے رب کونین کی طرف سے, رب کونین مراد ہے دونوں جہانوں کا رب, یہ کون ہے اور ایک دوسری کون ہے, یہ جہان اور دوسرا جہان. آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ وہی آیت ہے جس پہ امام راغب کی رائے آپ کے سامنے میں رکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے لفظ عزیز اور حریص میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل عظیم سے صفت رحمان, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل عظیم سے صفت رحمان کے مظہر ہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تمام عالموں کے لیے نو انسان اور حیوانات کے لیے, اہل کفر اور اہل ایمان کے لیے, اور پھر فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم, خاص طور مومنوں کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے. اب کسی صاحب فہم پر مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان و رحیم قرار دیا ہے. اب یہاں لفظ رحمان لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے وہی پڑھا ہے, مگر حقیقت میں جو آیت میں لفظ ہے وہ رحیم قرار دیا گیا ہے, رحمان نہیں. مگر صفت رحمانیت کے مظہر بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس ہے جس میں لفظ رحمان کی تشریح ایام الصلاح میں کی فرمائی گئی ہے. فرماتے ہیں دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجے کا احسان ہے جس کو فیضان عام سے موسوم کرتے ہیں رحمانیت ہے, جس کو سورہ فاتحہ میں الرحمان کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے, اور قرآن شریف کی اصطلاح کے روح سے خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو جن میں انسان بھی داخل ہے اس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی, جس طرز کی زندگی اس کے لیے ارادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی وہ سب اس کو عطا کیا. اب دنیا میں ہر جانور کو اپنی ضرورتوں اور اپنی عادتوں کے مطابق اور جس قسم کی غذا اس کے لیے ضروری ہے اور جن جنگلوں میں وہ رہنے تازی ہے عین ان کے اس کے مطابق اس کو شکل صورت دی گئی ہے, حیوانات کو پنجے دیے گئے ہیں وہ رفتار دی گئی ہے جس سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر سکیں اور دوسرے جانوروں کو بھاگ کر ان سے حیوانوں سے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہے, اور اس طرح بنی نوع انسان میں سروائیول آف دا فٹسٹ جو ڈارون کا قول ہے کہ جو بہترین ہو سب سے زیادہ قوی ہو وہی زندہ رہتا ہے, اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جو تیز رفتار جانور ہوں وہ بھیڑیوں اور شکاری سے شیروں وغیرہ سے بچ نکلتے ہیں, اور جو نسبتاً کمزور ہوں یا بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں وہ پکڑے جاتے ہیں. تو اگلے نسل کے لیے بہتر جانور رکھے جاتے ہیں, اس کا رفتہ رفتہ اعضاء کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, اور لمبے عرصے میں کروڑوں سال کے عرصے میں وہ جانور ایک اپنے اچھے خلق کو ودیعت کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں, اس سے آگے پھر اسی طرح سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظام جاری ہے, اور اس طرح جانور پہلی حالت سے ऊपर की हालत से तरक्की कर सकते हैं। अब ये रहमानियत का बयान है, लेकिन रबूबियत से भी इसका एक ताल्लुक है। नामुमकिन है कि रबूबियत और रहमानियत को यहाँ अलग अलग किया जा सके, क्योंकि अदना हालत से आला हालत की तरफ ले जाने को रबूबियत कहते हैं। तो रहमानियत रबूबियत को बख्शती है और रबूबियत फिर एक रहमानियत पैदा करती है। बका के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत थी उनके लिए मुहैया की, परिंदों के लिए परिंदों के मुनासिब हाल और चरिंदों के लिए चरिंदों के मुनासिब हाल और इंसान के लिए इंसान के मुनासिब हाल ताकतें अनायत की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन चीज़ों के वजूद से हजारों बरस पहले बवजह अपनी सिफत रहमानियत के। अब देख लें, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि रहमानियत एक पहलू से सबसे पहले है, यानी रबूबियत से भी पहले है। अब ये चीज़ पैदा भी नहीं हुई और मानने वाला कोई भी नहीं, तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ वो चीज़ पैदा की और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, उसने जिस तरह की ज़िंदगी बसर करनी थी उसके मुताबिक उसको आज़ाद आ फरमाए। सुनाते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन चीज़ों के वजूद से हज़ारों बरस पहले, बल्कि ये भी कहा जाए कि लखों खा करोड़ों बरस पहले, ये भी मुबालगा नहीं होगा, अपनी सिफत रहमानियत के अजराम समावी और अर्जी को पैदा किया। तो अजराम समावी तो करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले पैदा किए गए हैं। इसलिए मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने आम मुहावरे में हजारों बरस फरमाया है, मगर मुराद आप यही है कि करोड़ों और अरबों साल पहले। तो इस तहकीक से साबित हुआ कि खुदा तआला की रहमानियत में किसी के अमल का दखल नहीं, बल्कि वो रहमत महज है जिसकी बुनियाद चीज़ों के वजूद से पहले डाली गई। हाँ, इंसान को खुदा ताला की रहमानियत से सबसे ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हर एक चीज़ उसकी कामयाबी के लिए कुर्बान हो रही है। अगर गौर करें तो जितने भी हर किस्म के जानदार हैं, ख़ास उनको मूवी जानवर समझें या गैर मूवी समझें, तो सारे के सारे इंसान की बहबूद के लिए पैदा किए गए हैं। ये इकोसिस्टम कहलाता है साइंस में, यानी मूवी जानवर और गैर मूवी जानवर ये एक दूसरे की तादाद मुहैया करते रहते हैं जितनी होनी चाहिए, और वही इंसान की रहमत है। जो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान पर रहम करके उसे बखाना देनी होती तो उसके नतीजे में तमाम हैवानात को तबाह कर देता। इन जो जानदार मुख्तलिफ दुनियाओं के मिलते हैं वो सारे इंसान की बहबूद के लिए और उसकी खातिर आबिल आखिर कुर्बान होने के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ में इंसान हर दूसरे जानवर से ज़्यादा हिस्सा पा लेता है, वो है रूहानी तौर पर तरबियत। बस रहमानियत के ताल्लुक के नीचे ये रहमानी रूहानी तरबियत भी आ जाती है। सूरह फातिहा में जब दोबारा अल्लाह ताला फरमाता है रहमान रहीम, यहाँ खसूसियत से रूहानी तरबियत के लिहाज से रहमान होना मुराद है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाता है अर्रहमान खलक अल इंसान अल्लाहुल बयान, कि अल्लाह ताला रहमान है जिसने इंसान को पैदा किया और कुरान को पैदा नहीं किया, खलक अल इंसान अल्लाहुल बयान और उसको बयान अता किया। दूसरी जगह है वो अल्लाहुल कुरान, कि उसको कुरान सिखाया। तो ये जो बहस चलती है कि कुरान तख्लीक है कि नहीं, ये इन्हीं आयात में क्या हो जाती है। कुरान तख्लीक नहीं है, कुरान हमेशा से अल्लाह ताला की सिफात हसना और मुश्तमिल सिफात का बयान करने वाला है, इसलिए वो खल्क नहीं हुआ, वरना खुदा की कोई ना कोई सिफत खल्क हो जाती। इसलिए तमाम सिफात इलाही दायमी हैं और अबदी हैं और अबदी भी हैं, जो हमेशा रहेंगे। बस अर्रहमान खलक अल इंसान अल्लाहुल बयान, इंसान ने انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر ہے، رحمانیت نے اس کو پیدا کیا اور بیان اس کو سکھایا، یعنی زبان سکھائی اور قرآن سکھایا. حضرت مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں، رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ سچے بندے رحمان کے کون ہوتے ہیں؟ جو زمین پر دلدباری سے جلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام اسی بات کو ایک شعر میں فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیر گھٹایا ہم نے. یہ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اس کے جواب میں میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ رحمانیت جوش کر رہی ہے میرے اندر اور غیر دھیما ہوا ہے اس کے مقابل پر. ہم آتے ہیں جب سختی کی بجائے سختی کی نرمی اور بجائے گالی کی دعا دیتے ہیں اور تشبہ بے اخلاق رحمانی کرتے ہیں، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے. پس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان مانو کر کے خدا پر بولا جاتا ہے. ان مانو کر کے کا محاورہ ہے اس پرانے زمانے کا، آج کے اردو میں تو شاید استعمال نہ ہو، اور ان مانو میں کو ان مانو کر کے کہا جایا کرتا تھا. تو ان مانو میں فرماتے ہیں تشبہ باخلاق رحمانی کرتے ہیں، کہ رحمان بھی بغیر تفریق نیکوبت کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور بجلی کے شمار میں ان کو اشارہ پہنچاتا ہے. بس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے صرف بول دیا ہے کہ رحمان کا لفظ ان مانو کر کے خدا پر بولا جاتا ہے، یعنی ان مانو میں خدا پر بولا جاتا ہے. اس کی رحمت وسیع طور عام طور پر ہے، ہر ایک برے بھلے پر محیط ہے. جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا، عذابی اسی و بے من اشاع و رحمتی وسیعت کل شین، سورہ اعراف رکوع 19. یعنی میں نے اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے. اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، انبیاء رکوع 3. یعنی ان کافروں اور نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے. تو ہر انسان اپنی وجہ تخلیق کو پورا نہیں کر رہا، نیک سے نیک انسان بھی بہت سی چیزوں میں اپنی وجہ تخلیق کی جو انتہا ہے اس کو پورا نہیں کرتا. کوئی یہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے، کوئی وہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے، زندگی ساری ٹھوکر سے بھری ہوئی ہے. تو حضرت وسیم السلام فرماتے ہیں کہ یہ رحمان ہی خدا ہے جو رات کو بھی اور دن کو بھی تمہیں رحم کے ذریعے زندہ رکھتا ہے اور تمہاری ضروریات کا کفیل رکھتا ہے. فرماتے ہیں کافروں سے کہہ رہے کہ ممکن نہ تھا اگر رحمانیت نہ ہوتی تو تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے. یعنی اس کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا. اور پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اولم یرو الطیر فوقہم صافات، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر فضا میں اڑتے پھرتے ہیں. صافات و یقبضن، وہ کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور ہوا کی لہروں پہ اڑتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں اور نیچے کی طرف ڈائیو کرتے ہیں. تو یہ سارے جو نظارے ہیں ان پر غور کرو تو ما یمسکہن الا الرحمان, ان کو کوئی نہیں ہے جو جب میں اس طرح سمیٹے رکھے اور اٹھائے رکھے سوائے رحمان خدا کے. اس کا ترجمہ حضرت مسیم علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سلیٹ لیتے ہیں. رحمان ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے, یعنی فیضان رحمانیت ایسا تمام جی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسہ کے لوٹی مل سکتے ہیں وہ بھی اس کے فیض کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں. اور جسم کی تریات سے اس زمانے کی پیسے کی قیمت بھی پکڑ جاتی ہے. اس زمانے میں پیسے کے تین پرندے مل جایا کرتے تھے, آج تک 3 روپے کا ایک پرندہ بھی نہیں ملتا. تو جو اقتصادی حالات بدلتے رہتے ہیں وہ انشن کی تحریرات پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس زمانے میں اقتصادیات کیسی تھی اور آج کل کیسی ہیں. اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے, اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبی ان کی ملحوظ رہے. پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں الرحمن, تیسرا سمندر الرحمن ہے اور اس سے اہدن الصراط المستقیم کا جملہ سیراب ہوتا ہے تا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے, کیونکہ صفت رحمانیت ہر اس وجود کو صفت ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے, وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو. بس یہ صرف تمام وسائل کو رحم پانے والوں کو والے کے موافق بنا دیتی ہے اور ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قوا دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے. اسی صفت کا اثر یہ ہے کہ ہر وجود کو اس کے عیون چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے. اب ہر جانور کو اس کے عیون چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بھی پہنایا ہوا ہے, اور جن بھی جانوروں کی جن کی ہوتی ہے وہ اس کے بعض عیوب کو بعض رنگوں کو ڈھانکنے والی ہے. یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ کوئی چیز جو اس نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی, ہر چیز خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کا پردہ رکھنے والی ہے. ایوب چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے, اسے زینت عطا کرتی ہے, اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے, اس کے چہرے کو دھوتی ہے, اس کو سواری کے لیے گھوڑا دیتی ہے, اس کو شاہ سواروں کے طریق بتاتی ہے, اور صفت رحمانیت کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے. وہ ہر چیز کو اس کے وجود کا مطلوب بتا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں میں سے بنا دیتی ہے. ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرحیم ہے اور اس سے صراط الذین انعمت علیہم کا جملہ مستفید ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے. یہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصت تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرما بردار لوگوں کو کوئی شریک کا کوئی شریک نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ عام انعام انسان اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لے کر سانپوں اور دہاؤں تک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. یہ کرامت الصادقین سے اقتباس لیا گیا ہے. اب یہ بہت گہرا مضمون ہے, اس کو یہاں کھولا جائے بہت اس میں وقت لگے گا. صفت رحیم اور رحمانیت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ رحمانیت آغاز میں کسی چیز کو انعام کے طور پر دینا جبکہ وہ چیز ابھی پیدا بھی نہ ہوئی ہو جو مانگنے کے لیے نکلے, اور رحیمیت اس کی محنت کو قبول کرنا اور بار بار رحم فرمانا. اب اس پہلو سے موسم آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج یہ فصل کا موسم, بونے کا موسم ہے, کل کٹائی کا موسم ہے. ہر سال یہی ہوتا رہتا ہے, موسم آئے اور نکل گئے. لیکن ہر سال یہ تکرار ہے رحمت کی, اور اسی تکرار کا نام رحیمیت ہے. آغاز میں وہ صفات عطا کر لینا جس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ رحمانیت کے تابع اور ربوبیت کے تابع ہے, اور رحیمیت کے تابع ان کا بار بار ہمیشہ ہوتے چلے جانا یہ رحیمیت کا تقاضا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حسنہ اور غور کریں تو رحمانیت اور رحیمیت کے سے پھوٹتی ہیں اور ربوبیت سے ترویج پاتی ہیں. کسی کا کچھ حق نہیں, یہ سب بلا استحقاق اس کو فیضان ملتا ہے, اور بغیر اس کے کسی کا کچھ حق ہو سب ضروروں پر حسب حاجت ان کے حسب حاجت ان کے, یعنی ضروروں کو جن جن چیزوں کی حاجت ہے ان کے مطابق یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے. اس فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جیتا جاگتا, کھاتا پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے. اب یہ جنس کی بات ہو رہی ہے, فرد کی بات نہیں ہو رہی. انسانوں میں سے بھی بڑی کثرت سے کروڑوں اربوں انسان ایسے ہیں جو مفلوق الحال ہیں, غریب ہیں اور کئی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, مگر بحثیت مجموعی انسان کو خدا نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہر انسان کا کفیل ہو سکے. اس کے اپنے گناہ اور بدیاں اور حرص و ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی دولت اور طاقت کو اپنے لیے روک رکھتا ہے اور بنی انسان میں جاری نہیں کرتا. اگر وہ جاری کرے تو کسی زمانے میں بھی بنی انسان قحط اور مفلوق الحالی کا شکار نہ ہو. بس اس پہلو سے یہ یاد رکھیں, اس رحمان کا عام پیغام جو ہے وہ سب ضرور پر حاوی ہے, اور ہم نشان بھی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسے مراد نوعی ضرورت ہے, لیکن ہر فرد کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی, اگرچہ ہونی چاہیے تھی. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انسان خود بد ہو چکا ہے اور انسان کو اپنے مظالم کا شکار بنا رہتا ہے. یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لیے درکار ہے. سب کچھ دے دیا گیا ہے, اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے, یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں یعنی انسان, ان کے لیے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقت کلام الہی نازل ہوتا رہا ہے. ہر زمانے میں کلام تو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا رہا, اور اس پرانے زمانے کے انسانوں کی ضرورتیں محدود تھیں, اس لیے ان کو کلام بھی محدود ملے, اور یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچا, اور قرآن کریم نے رشتہ تمام انبیاء کی رحمتیں اپنی ذات میں اکٹھی کر لی. فیہا کتب قیمہ, قرآن کریم میں تمام قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہے. فرماتے ہیں کروڑہا ضروریات پر کامیاب غلبے اسی فیضان رحمانیت کے ذریعے انسان اپنی کروڑہا ضروریات پر کامیاب ہے. اگر کروڑہا ضروریات اپنی پوری کر لیتا ہے, سکونت کے لیے سطح زمین, روشنی کے لیے چاند اور سورج, دم لینے کے لیے ہوا, پینے کے لیے پانی, کھانے کے لیے انواع و اقسام کے رزق, اور علاج امراض کے لیے لاکھوں طرح کی ادویات اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی پوشیدنی چیزیں, اور ہدایت پانے کے لیے سو فی ربانی موجود ہیں, اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئی ہیں. خود تھا ہی نہیں تو اس کے عمل کون سے تھے؟ بس ہندوؤں میں جو بھون کا چکر ہے اس کا رد فرما رہے ہیں براہ میں, उसी से ये दुनिया जी रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी अमलों की बरकत से सब कुछ पैदा हुआ है और मैंने किसी पहले जन्म में कोई नेक अमल किया था जिसकी पैदाश में ये बेशुमार नेमतें खुदा ने बनी आदम को अनायत की। पर साबित है कि ये फैजान जो हजार हा तौर पर रीगुओं के लिए आराम के लिए रीगुओं के आराम के लिए जहूर पजीर हो रहा है, ये अतिया बिला इस्तेखात है जो किसी अमल के एवज में नहीं फकत रब्बानी रहमत का एक जोश है। तो हर एक जानदार अपने फितरती मतलूब को पहुंच जाए और जो कुछ उसकी फितरत में हाजतें डाली गई हैं वो पूरी हो जाए। बराए में अहमदिया चार फिजत रूहानी खजाएं ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر